الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اثر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. گزشتہ نشست میں آیت مقدسہ کے اس حصے پہ گفتگو کی تھی. سورہ فاتحہ میں فرمایا گیا اِیّاک نعبد اے اللہ تبارک و تعالی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس آیت مقدسہ کے تحت میں نے چند باتیں آپ کی گوش گزار کی تھی, ان میں کی دو چار باتیں دہراتا ہوا آج کی گفتگو کی طرف آتا ہوں. اللہ تعالی اپنے حبیب کے صدقے میری مدد فرمائے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبادت کی کئی اقسام ہیں, نماز, روزہ, حج, زکات. مفسرین فرماتے ہیں کہ جو بھی جائز کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے فرماتے ہیں کہ وہ عبادت کہلائے گا. یہاں تک کہ اگر کوئی مسلمان اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے بچوں کو پالتا ہے تو اس کا یہ کام بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں عبادت کہلائے گا. پھر میں نے آپ سے کہا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تب بھی ہم کہتے ہیں کہ اِیّاک نعبد اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, اور جب اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں اس وقت بھی ہم کہتے ہیں اِیّاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو جمع کثیرہ استعمال کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب میں نے گزشتہ نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور پھر صوفیہ کرام نے اس سوال کو اٹھایا تھا کہ عبادت کی روح کیا ہے، عبادت کی اصل کیا ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبادت کی روح یہ ہے کہ بندہ غم کی دنیاؤں سے نکل کر خوشی کی دنیا میں آ جائے، یہ عبادت کی روح ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سوال اٹھایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اعتراض کر سکے کہ جب اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، تو اس نے عبادت کا حکم کیوں دیا؟ ہمیں کیا ضرورت کہ ہم مشکلات میں پڑیں، غسل کریں، وضو کریں، کپڑے صاف اور یہ سارا انتظام کریں؟ جب اللہ تعالیٰ غنی ہے تو اس کو ہماری عبادت کی کیا پرواہ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سوال کرے، تو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم سارے انسانوں کو اللہ کی عبادت کی ضرورت ہے۔ اور پھر ہو سکتا ہے کہ ہندو اس آیت مقدسہ کے اس حصے کو دلیل بنا کر اپنے دماغ سے کچھ نہ کچھ وہ سوالات کر سکتے ہیں، تو میں نے وہ سارے ان میں سے چند سیدھا چیدہ سوالات آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے اور اس کے جوابات بھی میں نے آپ کو دیے تھے۔ آج کی گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں۔ گزشتہ جمعے کی گفتگو بہت مشکل تھی، شاید ہی بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی، لیکن انشاءاللہ تعالی آج کوشش کروں گا پوری کہ گفتگو کو آسان کروں اور آپ ایک اچھی گفتگو سن کر یہاں سے اٹھیں، وہ آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں، صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں، یاد رکھو کہ قرآن مجید کا ایک اپنا حسن ہے، قرآن کا ایک اپنا نظم ہے، قرآن انسانوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور جب بندہ قرآن سے وابستہ ہو جاتا ہے تو قرآن کو دیکھے بغیر، قرآن کی تلاوت کیے بغیر اس کی زندگی بے چینی اور گھبراہٹ اور پریشان کی زندگی ہوتی ہے۔ قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور جب تک دماغ حاضر نہیں ہوگا ان باتوں کو سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اب فرمایا گیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ تبارک و تعالی ہم تجھی سے مدد بھی مانگتے ہیں۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ، ہم سارے بندے کہتے ہیں کہ مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب آگے بڑھ کے ہم کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ تبارک و تعالی ہم تجھی سے مدد بھی مانگتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت مقدسہ کا جو پچھلی آیت اِيَّاكَ نَعْبُدُ ہے، اس سے بہت گہرا تعلق ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس تعلق کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ گزشتہ آیت میں فرمایا گیا اِيَّاكَ نَعْبُدُ، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اب اس میں فرمایا جا رہا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مولا اس عبادت کو مکمل کرنے میں ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی میرے الفاظ میں کہو تو معنی یہ ہے کہ مولا عبادت کو شروع کرنا ہمارا کام تھا، اب اس عبادت کو قبول فرما کر قبولیت کے درجے میں رکھ دینا، اے اللہ تبارک و تعالی یہ تیرا کام ہے، تو ہم اس عبادت کی تکمیل میں، اے اللہ تبارک و تعالی ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں کہ عبادت کی کچھ شرائط ہے۔ مثلاً ہم نماز کو لیں، تو نماز کی کچھ ظاہری شرطیں ہیں اور کچھ باطنی شرطیں ہیں. ظاہری شرط یہ ہے کہ بندے کا جسم پاک ہونا چاہیے، باوضو ہونا چاہیے، جس جگہ پر وہ نماز پڑھ رہا ہے نماز قبلہ رخ، وہ جگہ قبلہ رخ ہونی چاہیے، جگہ پاک و صاف ہونی چاہیے. یہ عبادت کی یعنی نماز کی ظاہری شرطیں ہیں. اور باطنی شرط یہ ہے کہ نماز ریا سے پاک ہونی چاہیے، دکھاوے سے پاک ہونی چاہیے. نماز میں خشوع و خضوع کا ہونا بہت ضروری ہے. دوران نماز فقر و تکبر بالکل بندے کے وجود میں نہ ہو، یہ بھی بہت ضروری ہے. اچھا یاد رکھو کہ یہ ظاہری شرطیں یہ ہمارے اختیار میں ہیں. غسل کرنا ہمارے اختیار میں ہے، وضو کرنا ہمارے اختیار میں ہے، جسم کو پاک و صاف رکھنا ہمارے اختیار میں ہے، لباس کو ستھرا رکھنا ہمارے اختیار میں ہے، قبلہ رخ کھڑا ہونا ہمارے اختیار میں ہے. یہ چیزیں تو ہمارے اختیار میں ہیں، لیکن یہ دل ریا سے پاک ہو جائے یہ چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اس دل سے برے خیالات نکل جائیں یہ چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اس دل میں دوران نماز خشوع و خضوع پیدا ہو یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو ہم آیت کے پہلے حصے میں کہتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری شرائط ظاہری ہم نے پوری کر دی، مولا ہم تیری بارگاہ میں آن کر کے کھڑے ہو گئے، مولا یہ باطنی شرائط کو پورا کرنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس شرائط کو پوری کرنے میں ہماری مدد فرما دے. اللہ اکبر. تیسری بات، اس آیت مقدسہ کو میں بار بار دیکھتا ہوں اس حصے کو، تو یہ باتیں سامنے آتی ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پہلی آیت میں عبادت کا ذکر تھا، اب اس آیت کے مقدسہ میں عبادت کا مقبول ہو جانا. فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ یہ رب کے کرم پر موقوف ہے. آپ کتنا اچھا غسل کر لیں، کتنے اچھے کپڑے پہن لیں، آپ کتنی قیمتی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، لیکن کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے جو یہ عبادت کی، میں نے جو یہ نماز پڑھی، یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہ اللہ کے کرم پر موقوف ہے. وہ چاہے تو بادشاہوں کی عبادتیں منہ پہ مار دے، اور وہ چاہے تو فقیروں کی عبادت کو قبولیت کے درجے میں پہنچا دے. یہ سب رب کے کرم پر موقوف ہے. تو گویا ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم فرما. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کرم ایسا فرما کہ ہماری عبادت کو قبول و منظور فرما لے. فرماتے ہیں کہ یہ بھی بات ہو سکتی ہے. اس کے بعد یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ جس وقت ہم نماز کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، مثلا غسل کرتے ہیں، شیطانی وسوسے اس غسل میں ہمارے ساتھ، ہم وضو کرتے ہیں تو شیطانی وسوسے اس وضو میں ہمارے ساتھ. اب دیکھ لیجئے کئی لوگ ہیں بیچارے گھنٹوں نل کا کھولے ہوئے اور وضو میں مصروف ہیں، شیطان نے ان کو فٹ بال بنا لیا. وہ وضو کر کے اٹھتے ہیں تو وسوسے ڈالتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، ہوا خارج ہو گئی، یہ ہاتھ نہیں دھلا، تم سر کا مسا بھول گئے، تم پاؤں دھونا بھول گئے. کئی لوگ آپ کو ملیں گے دنیا کے اندر کہ جو وضو میں گھنٹوں لگا دیتے ہیں. اچھا پھر جس وقت ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کے ہم ہاتھ باندھتے ہیں، اب شیطانی وسوسے، پھر نماز کے دوران کہ تم نے جو لباس پہنا یہ لباس پاک تھا یا نہیں، تم جس جگہ پر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہو یہ قبلہ رخ ہے یا نہیں. دیکھو تم نماز پڑھنے تو آ گئے، تمہارا وضو بھی ٹھیک طریقے سے تھا یا نہیں، اور پھر دنیا بھی الجھنے اور پریشانیاں. شیطان کہتا ہے تم نماز پڑھنے تو آ گئے، تمہاری دکان کا کیا ہوگا،
تمہارے بزنس کا کیا ہوگا، تمہاری تجارت کا کیا ہوگا، وہ بچے کو اسکول سے لینا ہے اس کو اسکول سے لے گا کون، گھر کے اندر فلاں کام ہے یہ کام کرے گا کون۔ تو گویا جس وقت مسلمان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، خدا کی قسم آج کے دور میں وہ جہاد کر رہا ہوتا ہے، اور یہ جہاد شیطان سے ہے۔ دیکھو دشمن اگر سامنے ہونا تو دشمن کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر دشمن دکھائی نہ دیتا ہو تو اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد، مولا تیری مہربانی اور لطف و کرم سے نماز کے لیے کھڑے تو ہو گئے، ویاک نستعین، مولا سارے شیطانی خیالات دل سے نکال دے اور ہماری عبادت کو قبول و منظور فرما لے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ نقطہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اب مفسرین کرام اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں، فرماتے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اے اللہ تبارک و تعالی ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ فرماتے یہاں پر دو باتیں بہت اہم ہیں، ایک تو یہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، ہم صرف عبادت میں تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ایک چیز۔ دوسری بات وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، ہم سارے دنیاوی اور دینی جتنے کام ہیں اے اللہ تعالی ہم سارے کاموں میں تیری مدد مانگتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دوسرا معنی یہ بہت اچھا ہے، اور یہی معنی شاندار ہے کہ مسلمان اپنے سارے کاموں میں اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگتا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، مولا ہم دنیاوی اور دینی سارے کاموں میں تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں اس میں بندے کو تعلیم دی گئی کہ مسلمان پوری توجہ اپنے رب کی طرف رکھے اور اپنے رب کو اپنا حقیقی پروردگار جانے اور مانے، اور یہ بات یاد رکھے کہ اگر مخلوق کی طرف سے کوئی مدد کرتا بھی ہے تو وہ اللہ کی عطا سے مدد کرتا ہے۔ کوئی مخلوق کی طرف سے اگر مدد کرتا بھی ہے تو وہ اللہ کی عطا سے مدد کرتا ہے۔ ایک جگہ حدیث کا مفہوم کہ گویا حضور فرماتے ہیں کہ جس نے تم پر احسان کیا ہے تو تم اللہ کا بھی شکر ادا کرو اور اس بندے کا بھی شکریہ ادا کرو کہ اس نے تم پہ احسان کیا۔ فرماتے بات یہ ہے کہ شارحین فرماتے اللہ نے اس کے دل کو نرم کیا تمہارے لیے، تمہارے پہ قرض تھا اسے دیکھا نہیں گیا، اللہ نے نرم کر دیا دل کو اور اس نے اپنی طرف سے رقم دے کر سارا قرضہ اتار دیا۔ فرماتے بظاہر مدد تو اس کی ہے لیکن حقیقت میں مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اچھا عموماً ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں، روزانہ میں چیز کو محسوس بھی کر رہا تھا کہ کسی نے آپ پہ احسان کیا، آپ اسے کہتے ہیں تھینک، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہم پہ احسان کیا، چھوڑو یار کوئی دوسری بات کرو۔ کئی لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ آپ نے یہ کام کیا بہت احسان، کیوں شاہ صاحب گالیاں دیتے ہو ہمیں، اس سے اچھا ہے کہ جوتے مار لو، اچھا اگر بدلے میں گالی دوں اللہ نہ کرے تو مصیبت، جوتے ماروں تو مصیبت، لو شاہ صاحب کے ساتھ یہ بھلائی کی، شاہ صاحب نے تو جوتا مار دیا، شاہ صاحب نے تو گالی دے دی۔ تو یاد رکھو کہ مسلمان پہ ضروری ہے کہ کسی مسلمان نے اگر اس پہ احسان کیا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرے، اور آپ کسی کا شکریہ ادا کریں تو سامنے والا بجائے ان الفاظ کے اچھے الفاظ اپنی زبان سے نکالیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے کے آپ بھی لوگوں کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اور طاقت عطا فرمائے کہ میں اور غریبوں کی مدد کروں، اچھے الفاظ زبان سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ تو یاد رکھو کہ کوئی بندہ اگر ہماری مدد کرتا ہے تو یہ مدد بھی اللہ کی مدد ہے۔ بجلی آپ دیکھتے ہیں، بجلی سے بلب بھی روشن ہوتے ہیں، بجلی سے پنکھے بھی چلتے ہیں، بجلی سے گاڑیاں بھی چلتی ہیں، بجلی سے ہم سینکڑوں کام لیتے ہیں۔ تو یاد رکھو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا کام تار کے ذریعے سے ہو رہا ہے، نہیں، یہ سارا کام پاور ہاؤس سے ہو رہا ہے کہ پاور ہاؤس تار کے ذریعے سے بجلی کو فراہم کر رہا ہے، فرماتے ہیں بلا تجویز و تمثیل یوں سمجھو کہ کوئی انسان اگر ہماری مدد کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں یہ بات ڈال رہا ہے کہ تم اس کی مدد کرو. فرماتے بظاہر تو بندے کی مدد ہے لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد یہ ہمارے ساتھ ہے. وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. گزشتہ نشست میں یہ سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سوال کرے کہ آپ نے نماز میں کہا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں, تو جب نماز میں یہ کہتے ہو کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں تو نماز سے باہر کیوں کہتے ہو کہ یا رسول اللہ مدد, یا غوث آدم مدد, یا غریب نواز مدد؟ ہو سکتا ہے دیکھو کوئی یہ سوال کرے, اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر کوئی سیٹ آپ کا یہاں پر بیٹھا ہو اور وہ دوسرے عقیدے کا ہو, آپ سنی ہو, وہ آپ کو باتوں میں اس طریقے سے گھیر لے گا کہ دیکھو جب تم یہ کہتے ہو کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں, تو پھر یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو, یا غوث پاک کیوں کہتے ہو؟ وہ کیا چیز ہے جو ملتی نہیں خدا سے, جسے مانگتے ہو تم انبیاء سے؟ میں اسی کا جواب دیتا ہوں. لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں وہ کیا چیز ہے جو ملتی نہیں خدا سے جسے تم مانگتے ہو انبیاء سے؟ وہ چندہ ہے جو ملتا نہیں خدا سے جسے تم مانگتے ہو سعودی عرب سے. وہ چندہ ہے جو ملتا نہیں خدا سے جسے تم مانگتے ہو سعودیہ سے. اب علمی گفتگو کی طرف میں آپ کو لے کر کے آؤں کہ یہ سوال اگر کوئی کرے کہ تم نے نماز میں کہا کہ اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں, تو نماز کے باہر یا رسول اللہ مدد کیوں, یا غوث اعظم مدد کیوں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کو سمجھنا ہوگا. فرماتے یہ اعتراض کبھی بھی کوئی عالم اعتراض نہیں کرے گا. یہ جو اس قسم کا اعتراض کرے گا وہ بہت بڑا جاہل ہوگا. فرماتے لیکن اس کا جواب دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. فرماتے یاد رکھو کہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام سے امداد لینا یہ حقیقت میں اللہ تعالی سے امداد لینا ہے. کیونکہ اللہ کی مدد دو طریقے سے ہوتی ہے, ایک واسطے کے بغیر اور ایک واسطے کے ساتھ. یہ دو طریقے سے اللہ کی مدد ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کی مدد یہ رب کے فیضان کا واسطہ ہوتی ہے. اللہ اکبر. اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد صرف, غیر اللہ سے مدد ناجائز, اب ذرا دیکھو دوسرا پارا کھولو آپ. فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, استعینوا بالصبر والصلاة, اے ایمان والو مدد مانگو صبر اور نماز سے. مجھے بتاؤ کیا صبر خدا ہے؟ بولو بابا سے بولن. کیا نماز خدا ہے؟ دو غیر خدا کو قرآن نے ہمارے سامنے رکھ دیا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة, اے ایمان والو مدد مانگو صبر اور نماز سے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں, یہ بھی قرآن ہے. اسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, مدد مانگو صبر اور نماز سے, یہ بھی قرآن ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ایک حصے پر تو عمل کرے دوسرے کو چھوڑ دے؟ ہم کہ نہیں صاحب یہ قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت نہیں ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اچھا پھر کمال دیکھیے, اس جگہ کو فرمایا اسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, مدد مانگو صبر اور نماز سے, اور ایک مقام پہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اچھا اب یہاں پر ایک بات بیٹھے بیٹھے ذہن میں آئی کہ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے, یہ نہیں فرمایا اللہ زکات دینے والوں کے ساتھ ہے, یہ نہیں فرمایا اللہ تعالی حج کرنے والوں کے ساتھ ہے, بلکہ فرمایا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز تو دھوکے کے لیے بھی پڑھی جا سکتی ہے, حج تو حاجی کا ٹائٹل حاصل کرنے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے, زکات تو دنیا والے سیٹ صاحب کہہ کر کے پکارے, زکات تو مشہوری کے لیے بھی دی جا سکتی ہے. لیکن یاد رکھو کہ صبر میں دکھاوٹ نہیں ہوتی، صبر میں بناوٹ نہیں ہوتی، صبر ہوتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک اور ناجائز ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر یہاں پر کیا کہو گے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ مدد مانگو تم صبر اور نماز سے۔ یہ بھی قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت ہے، اور صبر اور نماز یہ دونوں غیر خدا ہیں۔ ایک مقام پہ فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کرے گا۔ قرآن کی آیت ایک جگہ پر یہ فرمایا، اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا من انصاری اللہ، میرا مددگار کون ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ ایک جگہ پر قرآن نے فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد کرو بھلائی اور پرہیزگاری کے کاموں میں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت کا نام انصار ہے، اور انصار کے معنی مدد کرنے والے، اور یہ نام ان کو حضور نے عطا فرمایا، یہ نام ان کو حضور نے عطا فرمایا۔ تو ان سارے سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے کہ پھر ان کا کیا ہوگا۔ تو یاد رکھو کہ فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ تبارک و تعالی ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو کوئی بندہ اگر ہماری مدد کرتا ہے تو وہ اللہ کی عطا سے ہماری مدد کرتا ہے۔ تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمتار، تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمتار، یا رسول اللہ سے بگڑتی ہے طبیعت تیری، تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمتار، یا رسول اللہ سے بگڑتی ہے طبیعت تیری۔ اللہ اکبر، تو یہ جو اعتراض کرے گا یاد رکھو کہ وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ اور پھر دیکھو آپ، خیر اللہ کی مدد کے بغیر بہت مشکل ہو جائے زندگی گزارنا۔ میں کچھ باتیں لکھی، میں آپ کو بتاؤں، پیدا ہونے کے لیے انسان دائی کا محتاج، ڈاکٹر کا محتاج، دائی کی مدد سے پیدا ہوا، ماں باپ کی مدد سے پرورش پائی، ڈاکٹر بھی غیر اللہ، دائی بھی غیر اللہ، ماں باپ بھی غیر اللہ، طبیب کی مدد سے شفا پائی، یہ ڈاکٹر اور یہ طبیب بھی غیر اللہ، دنیا داروں کی مدد سے زندگی گزاری، یہ دنیا دار بھی غیر اللہ، استاد اور پیر کی مدد سے ایمان ملا، استاد اور پیر بھی غیر اللہ، قرابت داروں کی مدد سے آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوا کہ جب بندے کی سانسیں نکل رہی ہو، نزہ کا عالم ہو، تو رشتے دار جمع ہو جاتے ہیں اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں تو بندے کی زبان پہ کلمہ آتا ہے۔ رشتے داروں کی مدد سے نزہ کے وقت کلمہ نصیب ہوا، مسلمان بھائیوں کی مدد سے غسل کفن اور دفن نصیب ہوتا ہے، مسلمانوں کی مدد سے قبر کے اندر ایصال ثواب پہنچتا ہے۔ اب کوئی کیسے، کس منہ سے کہہ سکتا ہے کہ غیر اللہ کی مدد شرک ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ بچپن سے لے کر قبر تک ہم پوری زندگی غیر اللہ سے مدد لیتے رہے، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ غیر اللہ کی مدد جو ہے وہ شرک ہے؟ مفسرین فرماتے بات وہی ہے، اصول وہی ہے، جہاں مدد کو اللہ کے ساتھ خاص کیا گیا وہ حقیقی مدد ہے، اور جہاں غیر خدا سے مدد لینے کا حکم دیا گیا، فرماتے وہ مدد بالواسطہ ہے، واسطے کے ساتھ ہے۔ قرآن کی ساری آیتیں درست ہیں، احادیث ساری درست ہیں، بات صرف اتنی ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ایمان کا نور چاہیے اور مدینہ شریف کے کارخانے کا چشمہ چاہیے، عینک چاہیے، ورنہ یہ نجدی کارخانے کی عینک تو یہ رہی سے ہی آنکھیں بھی پھوڑ کے رکھ دیں گی۔ فرمایا ایاک نعبد ویاک نستعین، اے اللہ تبارک و تعالی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اس پر فتویٰ شرک کا ہے، وقت بھی بڑی تیزی سے آگے بڑھتا ہے، شرک کس کو کہتے ہیں؟ مسلمانوں سب سے پہلے شرک کی تعریف کو سمجھنا ہوگا۔ اگر آپ شرک کی تعریف سمجھ لیں گے تو یہ لوگ کہ جو دنیا بھر کے مسلمانوں کو مشرک بناتے گھوم رہے ہیں، کبھی بھی آپ ان کے جھانسے میں نہیں پھنسیں گے۔ شرک کی تعریف ہے کیا؟ چلو تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، شرح عقائد بہت مشہور کتاب ہے، درس نظامی میں کسی بھی مکتب فکر کے مدرسے ہو، یہ میں نے چوتھی کلاس میں پڑھی تھی، چوتھی کلاس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے اور بہت اہم کتاب ہے، شرح عقائد۔ شرح عقائد کے مصنف کیا فرماتے ہیں شرک کی بات کو بیان کرتے ہوئے، اس کو غور سے سنیں۔ فرماتے ہیں کہ شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ مجوسیوں کی طرح مستقل خدا، واجب الوجود اور معبود سمجھ کر دوسرے کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا دیا جائے۔ کیونکہ مجوسی دو خدا مانتے تھے، ایک نیکیوں کو پیدا کرنے والا اور دوسرا برائیوں کو پیدا کرنے والا، مجوسیوں کے نزدیک دو خدا تھے۔ شرک کی دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معبود حقیقی کے بغیر کسی اور کو عبادت کا مستحق ماننا، جیسے کہ بت پرست، آج کے دور میں یہ ہندو، یہ اپنی مورتیوں کو، یاد رکھو کہ یہ اپنی مورتیوں کو عبادت کا مستحق مانتے ہیں، ان کو سجدے کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اب مجوسیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ مجوسیوں کے نزدیک ایک خدا کے ساتھ دوسرا خدا اس طرح ماننا کہ جس طرح ایک خدا خالق ہے اسی طرح دوسرا خدا بھی خالق ہے، ایک ان کا عقیدہ۔ دوسرا عقیدہ، جس طرح ایک خدا اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں، دوسرا خدا بھی اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں۔ تیسرا عقیدہ، جس طرح ایک خدا کی ابتدا اور انتہا نہیں ہے اسی طرح دوسرے خدا کی ابتدا اور انتہا نہیں ہے۔ چوتھا عقیدہ، جس طرح ایک خدا عطا کرنے میں خود مستقل ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اسی طرح دوسرا خدا بھی عطا کرنے میں مستقل ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ چار پانچ عقیدے میں نے مجوسیوں کے آپ کے سامنے رکھے، اب آؤ مسلمانوں کے عقیدے سامنے رکھتا ہوں، اس کو بالکل آپ دماغ میں، یا ایک طرف اس کو رکھا، اس طرف اس کو رکھے۔ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ انبیاء کرام اور اولیاء کرام مخلوق ہے، خالق نہیں، خالق صرف اللہ کی ذات ہے۔ بولو جتنے مسلمان بیٹھو یہی عقیدہ ہے؟ کیا ہم حضور کو خدا مانتے ہیں؟ بولو نعوذ باللہ۔ کون سے پاک کو کوئی خدا کہتا ہے؟ نعوذ باللہ نہیں۔ انبیاء کرام اور اولیاء کرام مخلوق ہیں، خالق نہیں، خالق صرف اللہ کی ذات ہے۔ دوسرا عقیدہ ہم مسلمانوں کا، اللہ تعالیٰ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں، لیکن انبیاء کرام اولیاء کرام اپنے وجود میں اللہ کے محتاج ہیں، دوسرا عقیدہ۔ تیسرا عقیدہ، اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا، لیکن انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ چوتھا عقیدہ، اللہ تعالیٰ عطا کرنے میں خود قادر ہے، کسی کا محتاج نہیں، انبیاء کرام اور اولیاء کرام اللہ کے محتاج ہیں، دیتا اللہ ہے تقسیم حضور فرماتے ہیں۔ یہ میں نے مجوسیوں کے اور مسلمانوں کے عقائد آپ کے سامنے رکھے۔ اچھا، مشرکوں کا جو دوسرا فرقہ، جو بتوں کو معبود سمجھتا ہے، قرآن مجید و فرقان حمید ایک جگہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کو خدا مانتے ہیں، اللہ کو رب مانتے ہیں۔ مثلا قرآن نے فرمایا، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، تو وہ البتہ ضرور یہی کہیں گے اللہ۔ یہ جو بت پرست ہے یہ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن خدا کو ماننے کے باوجود بتوں کو عبادت کا مستحق سمجھتے ہیں، اور ان کا عقیدہ قرآن نے بیان کیا۔ قرآن نے فرمایا، اور انہیں اس پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا تشریف لایا، تو کافر بولے، یہ تو جادوگر ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے، کیا اس نے بہت خداؤں کو ایک خدا کر دیا؟ بے شک یہ عجیب بات ہے۔ تو وہ اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن ان مورتیوں کو بھی وہ خدا مانتے ہیں، لیکن مسلمان کبھی اس طریقے کا عقیدہ نہیں رکھتا۔ ہم سارے سنی مسلمان اس طریقے کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ آج سن لو، ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے، اس کو بالکل واضح طور پہ سن لو، جتنے لوگ بیٹھے ہیں۔ کوئی نبی کوئی ولی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ ایک بات، ہر نبی ہر ولی کی قبر کے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے، سجدہ جب بھی بندہ مومن کرے گا تو وہ اللہ کی ذات کو کرے گا، یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ کوئی اور کہے گا تو تم اس پہ فتویٰ لگا دو گے، یہ بات میں تم سے کہہ رہا ہوں آج کہ کسی بھی بزرگ کی مزار پہ جاؤ، خدا کے لیے جھکو نہیں، مزار کو چومو نہیں۔ عجیب و غریب حالات میں دیکھتا ہوں، لوگوں کو منع بھی کرتا ہوں، آپ بس پاتیا پڑھیں، اپنے دونوں ہاتھ مزار پہ رکھیں اور اپنے چہرے پر پیر لیں، بس اتنا کافی ہے۔ یہ جس طریقے کے لوگ فیل کرتے رہے، اس کی ویڈیوز بنتی رہی، سوشل میڈیا پہ آتی رہی، اور دنیا کو بتایا گیا کہ یہ سنی، یہ قبر پرست ہیں، یہ معاذ اللہ قبر کو پوجنے والے ہیں، نہیں، یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے۔ تو کوئی بھی اگر اس طریقے کا فیل کرتا ہے، اس کو آپ خدا کے لیے روکنے کی کوشش کریں کہ اس سے ہمارا مسلک اہل سنت بدنام ہوتا ہے۔ تیسری بات، کوئی نبی کوئی ولی اللہ کی ذات اور صفات میں اس کا شریک نہیں۔ چوتھی بات، اولیاء کرام اور انبیاء کرام کے توسل سے دعا کرنا جائز ہے، دعا قبول ہوتی ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کو قبروں میں زندگی حاصل ہے، انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے تصرفات بعد وفات بھی جاری رہتے ہیں، کیونکہ جب زندگی حاصل ہے تو بعد وفات بھی جاری۔ انبیاء کرام اولیاء کرام مشکل کشا ہیں، دستگیر ہیں، لیکن اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے، گویا یہ ذریعہ ہوتے ہیں اور مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ میں نے آپ سے کہا نعمتیں اللہ دیتا ہے اور پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم فرماتے ہیں۔ اب اس آیت کے تحت جو ہمارے مخالفین ہیں، ان کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے اس آیت کے تحت، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہمارا نقطہ نظر ہے وہی ان لوگوں کا نقطہ نظر بھی۔ لیکن ایک عجیب قسم کا کام شروع کیا گیا اور پوری دنیا کے اندر سنی مسلمانوں کو بدنام کیا گیا، اور قبر پرست فلاں فلاں الفاظ کہہ کر کے سنی مسلمانوں کو جو ہے وہ داغ لگانے کی کوشش کی گئی۔ تو ضروری بات ہے اس کی کہ سارے علماء اہل سنت اس پر کام کریں اور سنی مسلمانوں کو سمجھائیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ بات بری لگے، لیکن حق بات کرنا یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔